محبت کا لفظ حبہ سے بنا ہے. حبہ کا مطلب ہوتا ہے دانا. گویا اللہ تعالی نے فطری طور پر ہر انسان کے دل میں اپنی محبت کا دانا اور بیج ڈال دیا ہے. ہماری پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب روحوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا, اس کو یوم الست کہتے ہیں. اللہ تعالی نے سب روحوں کے سامنے تجلی فرمائی, کلمہ عیانا. اللہ تعالی نے ہم کلامی بھی فرمائی اور سب روحوں کو اپنا دیدار بھی کروایا اور پھر پوچھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے جواب دیا, قولو بلا, کہ اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا جلوہ دکھا کر اس کے دل میں سوز عشق پیدا کر دیا اور ہم کلامی فرما کر اس کے اندر کیف علم پیدا کر دیا. تو دو نعمتیں ہر انسان کو ملی, سوز عشق بھی مل گیا, کیف علم بھی مل گیا. سوز عشق کا برتن انسان کا دل ہے اور کیف علم کا برتن انسان کا دماغ ہے. اور ویسے بھی دیکھنے سے محبت بڑھتی ہے یا بات کرنے سے محبت بڑھتی ہے. محبت پیدا ہونے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں, یا کسی کو دیکھا جائے, دیکھا اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئے, یا کسی سے ہم کلامی ہوئی, اس کی باتیں ہی دل میں گھر کر گئیں. تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں کام فرما دیئے, تجلی بھی دکھا دی, ہم کلامی بھی فرما دی اور سب کو اپنا دیوانہ مستانہ فطری طور پر بنا لیا. چنانچہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالی کی فطری طور پر محبت موجود ہے. شاہد بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا. بس ایک بجلی سی پہلے کوندی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. ایک تجلی دے کر اللہ رب العزت نے سب دلوں کو اپنا متوالا بنا دیا. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان فطری طور پر حسن کا قدردان ہے. فطری طور پر ہر انسان حسن کا قدردان ہے, مگر حسن سے مراد فقط شکل کا اچھا ہونا نہیں ہے. جس چیز کے اندر تناسب ٹھیک ہو, اعتدال ہو, اس کے اندر ایک جاذبیت ہوتی ہے, تو اس کے اندر ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے. کپڑے میں بھی حسن ہوتا ہے, مکان کا بھی حسن ہوتا ہے, ہم جو مناظر دیکھتے ہیں نظارے, ان میں بھی حسن ہوتا ہے, انسانوں کی تخلیق میں بھی حسن ہے. تو حسن کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے. تاہم جو چیز دل کو بھائے اور جس کو حاصل کرنے کو جی چاہے وہ حسین ہوتی ہے اور اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. اور یہ بھی پکی بات ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے. یہ اور بات ہے کہ خالق کے عشق سے پڑے یا مخلوق کے عشق سے پڑے, ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگر خالق سے عشق ہوگا تو دنیا میں بھی عزتیں, آخرت کی بھی عزتیں, اور مخلوق سے نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں ہوں گی تو دنیا میں بھی ذلتیں اور آخرت میں بھی ذلتیں. تو جس انسان کو اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کے ساتھ وقت گزاروں, محبوب سے ہم کلامی کو دل چاہتا ہے، اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، انسان اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو پھر وہ مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ آتا ہے، پھر وہ مصلی کے اوپر بیٹھتا ہے، پھر وہ قرآن پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگتا ہے، مسجد سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مسجد میں آئیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے، اور جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، المؤمن فی المسجد کالسماء فی الماء، وہ مسجد میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے پانی میں مچھلی آ کر پرسکون ہو جائے کرتی ہے، مومن بھی مسجد میں آ کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض ایسے بھی دوست ہیں کہ جنہوں نے پورا رمضان ہی زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی نیت کر لی ہوئی ہے، مسجد میں دل لگتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جو لوگ مسجد کے مینڈے ہوں گے نا، مسجد کے اندر ہی ان کا دل لگتا ہوگا، کھونٹے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا اس کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور آپ جو تشریف لائے ہیں یہاں اسی محبت کی وجہ سے آئے ہیں۔ ندانما گل خنداں چ جنگ بو دارد، کہ مرغ ہر چمنے گفتگو او دارد، میں نہیں جانتا کہ اس پھول کی خوشبو کیا ہے اور خوبصورتی کیا ہے کہ باغ کے ہر پرندے کو میں نے اسی کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو خانقاہوں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں آتے ہیں۔ ہمارے اقابر کی جتنی خانقاہیں تھیں ان سب میں یہی محبت کی پڑیا تقسیم کی جاتی تھی۔ چنانچہ خانقاہ فضلیہ مسکین پر شریف، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ، خانقاہ حبیبیہ چکوال شریف، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کی جگہ خانوال، ان تمام جگہوں پہ اللہ رب العزت کی محبت ملتی تھی۔ جیسے آپ جاتے ہیں نا کپڑے کی دکان سے کپڑا ملا، لوہے کی دکان سے لوہا ملا، اور سبزی کی دکان سے سبزی ملی، دودھ کی دکان سے دودھ ملا، تو جس چیز کی دکان ہو وہی چیز وہاں سے ملتی ہے۔ یہ جو خانقاہیں ہیں یہ اللہ رب العزت کے عشق کی دکانیں ہیں، یہاں سے عشق کی پڑیاں ملتی ہیں۔ جو آدمی خلوص دل کے ساتھ آئے وقت گزارے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے دل کو بدلتے ہیں، دل کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، مگر اس کے لیے دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بے نائی، نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ تو یہ محبت کا ہونا ہر انسان کے لیے ضروری، لیکن محبت الہی کا ہونا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں بھری ہوئی اس کے دل میں مخلوق کی محبت ضرور بھری ہوگی۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی اس کمرے میں روشنی نہیں ہے، تو آٹومیٹک اس کا مقصد یہ ہے کہ کمرے میں اندھیرا ضرور ہے۔ اسی طرح جو کہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی نہیں، گویا دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اب مخلوق کی محبت کا اندھیرا اس میں ضرور ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ محبت کے جذبے کو پورا کرے۔ محبت کے جذبے کو کیسے پورا کریں؟ محبت کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایک دلچسپ مضمون ہے جو اس وقت مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ محبت کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت، تو پھر کون سی علامات ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے؟ علماء نے ان کی علامات لکھی ہیں کہ علامات محبت کیا ہیں. وہ علامات محبت ساری کی ساری ان دنوں میں پوری ہو رہی ہیں. وہ علامات محبت ساری کی ساری ان دنوں میں پوری ہو رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کام کا مہینہ اور ذوالحجہ انعام کا مہینہ. رمضان کس کا مہینہ؟ کام کا مہینہ. اور ذوالحجہ کس کا مہینہ؟ انعام کا مہینہ. جو رمضان میں اچھا کام کرے گا وہ ذوالحجہ میں جا کر اچھا انعام پائے گا اللہ کے ہاں. تو رمضان کام کا مہینہ کیسے ہو گیا بھئی؟ سوچئے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی سب سے پہلی علامت کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بار بار اپنے محبوب کے پاس جائے، اس کو ملے، اسے دیکھے، اس سے محبت کا اظہار کرے، اس کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. اور ایک دفعہ جانے سے ملنے سے بات نہیں پوری ہوتی، بار بار جانے کو دل کرتا ہے، چکر لگاتے ہیں لوگ. تو مومن اپنی اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے وہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے. اب ہم جو پانچ مرتبہ مسجد میں آتے ہیں تو کس لیے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. یہ پانچ مرتبہ روزانہ ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالی سے، اس خالق حقیقی سے روزانہ پانچ مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے. اذان کی آواز سنی، بھاگے مسجد کی طرف، وضو کر کے تیز چلتے ہیں مسجد کی طرف. کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ ملاقات کا وقت آ گیا. اور نبی علیہ السلام کو یہ اذان کی آواز ایسی اچھی لگتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. تو نماز پڑھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی. کیوں؟ اللہ تعالی سے ملاقات ہو جاتی تھی. سالک اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے. نماز کو اگر غور سے دیکھیں تو حقیقت میں تو اللہ تعالی کا دیدار ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے. اور اگر یہ رتبہ نصیب نہیں تو کم از کم ایسے تو عبادت کر کے جیسے اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہے ہو. تو مومن کا پانچ مرتبہ اللہ کے گھر کے چکر لگانا، دوڑ دوڑ کے آنا، بھاگ بھاگ کے آنا، یہ اس بات کی علامت ہے. ہمارے اقابر مسجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے، آج ہم تو تھوڑا گزارتے ہیں. چنانچہ علامہ زمخشی رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے، حج کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے قیام حرم میں انہوں نے اتنا وقت بیت اللہ کے پاس گزارا کہ عربوں نے ان کا نام جار اللہ رکھ دیا. جار اللہ کا مطلب اللہ کا پڑوسی. اتنا تو وہ مسجد میں رہتے ہوں گے نا کہ لوگ ان کو اللہ کا پڑوسی کہتے تھے. کتنا وقت گزارتے ہوں گے بھئی؟ کبھی کبھی آنے سے تو نہیں نہ کہلاتا انسان. اس کا مطلب ہے اکثر وقت وہ حرم میں ہی رہتے تھے، تبھی تو ان کو جار اللہ کہا گیا. حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے ایک مرتبہ حرم شریف گیا، جتنے دن میں وہاں رہا میں نے ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی. کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ہم لوگ کئی مرتبہ حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں، ہمیں ایک نماز بھی نصیب نہیں ہوتی پہلی صف. اتنا رش ہوتا ہے، دکے ہوتے ہیں کہ پہلی صف میں بندہ جا ہی نہیں سکتا. تو سوچتے ہیں اچھا بھئی سہولت سے جہاں وقت مل جائے، جگہ مل جائے، وہی نماز پڑھ لو. اہتمام کریں نا ہم تو کوشش کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم پہلی صف میں پہنچیں. ایک نماز میں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہر نماز پہلی صف کے اندر امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی. کتنا وقت وہ مسجد میں رہتے ہوں گے بھئی؟ تو مسجد سے محبت ہونا، مسجد میں وقت گزارنا، یہ مومن کے لیے بہت اہم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عاشق ہے جو دوڑ دوڑ کے اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہے. اور رہ گئی بات نماز، تو یہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہے. ہمارے قابل نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے، تسلی کے ساتھ وضو کرتے، اہتمام کے ساتھ پھر نماز پڑھتے، تعدیل ارکان کے ساتھ، نگاہیں بھٹکتی نہیں تھی، توجہ ادھر ادھر ہٹتی نہیں تھی، بس اللہ کے حضور متوجہ ہوتے تھے. نماز ان کے ایمان کو بڑھا دیتی تھی، ایسے ہوتی تھی کہ جیسے ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کا وہ اظہار ایسے کر رہے. بھئی انسان اللہ تعالیٰ کو میسیج تو دینا کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ میسیج آپ کیسے دیں گے؟ موبائل فون سے تو جا نہیں سکتا، تو یہ کیسے میسیج پہنچے گا بھئی اللہ تعالیٰ کو؟ میسیج تو پہنچانا ہوتا ہے نا. حضرت تھانی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ایک شہزادی تھی، تو کسی دھوبی کو اس سے محبت ہو گئی تھی، تو دھوبی نے اس کو میسج پہنچا دیا تھا کہ مجھے محبت ہے. وہ کیسے؟ کہ باقی کپڑے تو نارمل استری ہوتے تھے، تو شہزادی کے کپڑے ذرا سپیشل استریوں کے پیک ہو کے جاتے تھے، تو اس دھوبی نے کپڑوں کے ذریعے میسج پہنچا دیا کہ شہزادی کے بارے میں میرے دل میں بہت محبت کے جذبات ہیں. تو بھئی مومن بھی تو اپنے اللہ کو میسج پہنچائے نا، وہ کیسے پہنچائیں گے؟ اہتمام سے وضو کرنا، وقت سے پہلے مسجد کے اندر آنا، سنتیں پڑھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھنا، پھر پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. یہ میسج ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہے کہ ہاں میرے اس بندے کو مجھ سے محبت ہے، یہ مجھے چاہتا ہے، یہ مجھ سے ہٹ کے محبت کرتا ہے، دوسروں کی نسبت یہ زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ہم بھی اپنے اللہ کو میسج دیا کریں اور فرض نماز بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ جو نوافل ہیں وہ بھی ادا کریں. اچھا دیکھیں، آپ کے گھر میں ایک خادم کام کرتا ہے، وہ ایک دن آپ کے لیے شہد لاتا ہے. او جی میں آ رہا تھا اپنے گاؤں سے، راستے میں ایک بندہ شہد بیچ رہا تھا، شہد بہت اچھا ہے، تو مجھے آپ کا خیال آیا، میں آپ کے لیے لے آیا ہوں. تو اگرچہ پیسے آپ اس کو دے دیں اس کے، لیکن آپ اس کے اس عمل کی قدردانی کریں گے کہ اس نے اپنے ذاتی وقت میں مجھے یاد رکھا. تو جب مزدور ذاتی وقت میں کام کرے تو مالک کو اچھا لگتا ہے. نوافل کی مثال بالکل اسی کی مالک ہے. جو بندہ نوافل پڑھتا ہے وہ ذاتی وقت میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اشراق پڑھ لی، چاشت پڑھ لی، عوابین پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے. اس لیے پھر نوافل سے انسان کو اللہ کا زیادہ قرب ملتا ہے. آٹھ گھنٹے مزدور جو محنت کرتا ہے، مالک کے دل پہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. وہ جو پانچ منٹ رک کے شہد لے کے آیا نا، اس سے زیادہ اثر قبول کرتا ہے کہ اس کو مجھ سے تعلق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حدیث قدسی میں ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، حتی احبہ، حتی کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو تہجد باقاعدگی سے پڑھنا، اپنے اپنے وقت پہ نوافل باقاعدگی سے پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے. اور رمضان شریف میں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. تنافس کو دیکھنے کا مطلب کیا؟ کہ تم میں سے کون اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ محبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. تو نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں،
چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے پاس بیٹھے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، اچانک بلال نانو کی آواز آتی تھی اللہ اکبر، تو جیسے نبی علیہ السلام کے مبارک کانوں میں آواز پڑتی اللہ اکبر تو آپ اسی وقت کھڑے ہو کے مسجد جانے لگتے. میں درمیان میں کوئی بات کرنا بھی چاہتی تو میری طرف دھیان ہی نہیں ہوتا تھا. فرماتی ہیں ایک دن میں کھڑی ہوئی تو میں نے اسلام کیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ من انتے، تو کون ہے؟ میں نے کہا عائشہ، میں عائشہ ہوں. فرمانے لگے من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی. تو پوچھنے لگے کہ من ابو بکر. فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العزت کی محبت کا اس قدر غلبہ ہو چکا، اب جب تک نماز ادا کر نہیں لیں گے مخلوق کی طرف دھیان نہیں آئے گا. ایسے اللہ سے محبت. اور نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے لی مع اللہ وقتن، میرا اللہ کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے کوئی نبی کوئی رسول کوئی ملائکہ مقرب میرے اس وقت کے اندر دخل اندازی ہرگز نہیں کر سکتا. اللہ سے لو لگی ہوتی تھی، ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف جڑے ہوتے تھے. ہمارے اکابر ایسے تھے، اس لیے ان کو نماز کے مزے ملتے تھے. شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی، حضرت رونے بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ مان لگے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا، جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا. کتنا مزہ ان کو نماز میں ملتا ہوگا جو یہ کہتے تھے کہ جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا. تو نماز میں ادب کی تمام حالتیں موجود. دیکھیں جب آپ کسی کا ادب کرتے ہیں نا تو اس کے چار طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا اس کے سامنے جھک جائیں، یا اس کے قدموں پہ پڑ جائیں، یا اس کے سامنے بعد اب بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں تو نماز کی رکعت کے اندر یہی چار کام ہوتے ہیں. رکوع میں انسان بعد اب کھڑا ہوتا ہے، قیام میں انسان بعد اب کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں انسان اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، سجدے میں انسان محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے، اور اتحیات میں انسان اللہ کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتا ہے. تو ادب کی جو بھی کیفیات تھیں وہ اکیلی نماز کے اندر انسان کو حاصل ہو گئی. اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے معراج پر بلا کر نماز کا حکم فرمایا. گھر بلا کے جو تحفہ دینا اس کی شان بڑی ہوتی ہے. یہ نماز ایسے تحفہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر اللہ تعالی نے عطا فرمائی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو نماز کا اہتمام کریں. اہتمام کریں گے تو پہلی علامت پوری ہو جائے گی. کون سی بھئی؟ کون سی علامت پوری ہوئی؟ محبوب کے گھر کے بار بار نماز باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنے سے محبت کی کون سی علامت ظاہر ہوئی؟ محبوب کے گھر کے بار بار چکر لگانا. رہ نہیں سکتا انسان اپنے گھر، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. مومن بھی اسی طرح، اس کو اللہ کے گھر میں سکون آتا ہے. تو اللہ کے گھر کے چکر لگانا اس کی دلیل انسان کی نمازیں ہیں. اچھا، دوسری علامت محبت یہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب پر اپنا مال لٹا دیتے ہیں، جو کہتا ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں. نفسانی شیطانی محبتیں کرنے والے بھی تحفے لائف دیتے ہیں، شاپنگ کرواتے ہیں. تو مال لٹا دینا یہ محبت کی دوسری علامت. مومن اپنے اللہ کے محبت میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دیتا ہے. رجب کے مہینے میں جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ زکاة ادا کرتے ہیں، تو صاحب مال آدمی کے زکاة کا ادا کر دینا یہ اللہ کے راستے میں مال لٹانے کی مانند ہے. تو جس نے زکاة دے دی اس نے گویا اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا. اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی بات نکتے والی کہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 2.5%. ہر بندہ اپنے مال میں سے کتنی زکوٰۃ دیتا ہے؟ 50% تو نہیں نہ دینا پڑتا، اور 40% بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، تو کتنا دینا پڑا؟ 2.5%. اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں جو اپنے بندے کو 2.5% مال حق داروں تک پہنچانے کے بدلے 97.5% ان کو تنخواہ عطا فرماتا ہے. ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نا، کتنا کریم آقا ہے بھئی، کتنا وہ مہربان ہے پروردگار کہ 2.5% حق داروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ تنخواہ کتنی دیتا ہے؟ 97.5%. لو بھئی 97.5% تمہاری تنخواہ ہے، تم 2.5% میرے بندوں تک پہنچا دو، اور اگر کوئی 2.5% پہنچانے کا بھی اہتمام نہ کرے تو پھر 97% کا تو حقدار نہیں نہ بنے گا. اس لیے جو لوگ زکوٰۃ صحیح طرح ادا نہیں کرتے، یا ان کا مال ضائع ہوتا ہے، یا ان کے مال میں بربرکتی ہوتی ہے، ان کے مال کے اندر کمی آ جاتی ہے. اور جو انسان باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس بندے کا مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو ایک ہوتی ہے انشورنس، وہ تو دنیا داروں کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ایشورنس، اللہ کی طرف سے ایشورنس دے دی، گارنٹی دے دی، میرے بندے تمہارے مال کی میں حفاظت کروں گا. تو جس نے زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک خازن تھے، خزانچی تھے، نواب صاحب تھے، مگر نیک سادہ آدمی تھے. چنانچہ وہ نواب صاحب ایک رات تہجد کے لیے اٹھے تو کیا دیکھا کہ گھر میں ان کے ایک کمرہ تھا جس کمرے میں ان کا سارا مال پڑا ہوتا تھا، اور دارالعلوم کے پیسے بھی اسی کمرے میں ہوتے تھے، اور اس کو اس نے چھوٹی سی تالی لگائی ہوئی تھی، ایک چور بیٹھا اس تالی کو توڑ رہا ہے. انہوں نے دیکھا تو پرواہی نہیں کی، وضو کیا اور جا کے تہجد پڑی، تسبیحات پڑی، لگتا ہے ٹکا کے صوفی بندے ہوں گے. جب فجر کا وقت ہوا اور یہ فجر میں جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چور صاحب ابھی بھی اسی تالی کو ٹھونک رہے تھے، وہ کھل نہیں رہی تھی. تو یہ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، ارے بھائی، اگر پوری رات یہ تالی تم سے نہیں ٹوٹے گی، ٹوٹی تو بھلا اب کہاں تم سے ٹوٹے گی؟ جب چور نے دیکھا کہ گھر والے اٹھ گئے، وہ تو بھاگ گیا. خیر، یہ مسجد میں آئے، انہوں نے نماز ادا کی. اب ان کی ایک خاص عادت تھی، جب بھی یہ بات کرتے تھے نا تو بات کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ کے فضل سے، ہمیشہ عادت تھی اللہ کے فضل سے. جیسے مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ ہر ایک کو مولوی صاحب، اچھا صاحب مولوی صاحب، اچھا. ان کے پاس داڑھی منڈا بھی چلا جاتا، اچھا صاحب مولوی صاحب، مولوی صاحب کہتے تھے ہر ایک کو. تقیہ کلام تھا ان کا. تو ان کا تقیہ کلام کیا تھا؟ اللہ کے فضل سے. تو جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو مفتی صاحب سے ملے جو امام تھے، اور مل کر کہنے لگے، مفتی صاحب آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا. اب مفتی صاحب ہنس رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا، کہنا یہ چاہتے تھے کہ آج تو غضب ہی ہو گیا، لیکن چونکہ تقیہ کلام تھا نا تو یوں کہہ رہے تھے جی آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھئی کیا غضب ہوا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک چور تھا، اور جس کمرے میں مال پڑا ہوا تھا وہ چور اس کمرے کا تالا توڑتا رہا، اور اسے ساری رات میں تالا نہیں ٹوٹا. تو اس پر مفتی صاحب نے سمجھایا کہ بھئی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب آپ وضو کے لیے اٹھے تھے اور پتہ چل گیا تھا کہ یہاں چور ہے تو اس کو اسی وقت بھگا دیتے، تم نے اتنی دیر کے بعد کیوں بھگایا؟ تو یہ بات سن کے وہ جو نواب صاحب تھے نا، وہ تھوڑا برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کے کہنے لگے کہ حضرت، میں اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میرا مال اللہ کی حفاظت میں ہے، دو گھنٹے کیا، یہ دو دن بھی زور لگاتا میرے کمرے کی چابی کو نہیں توڑ سکتا تھا اس لیے کہ محافظ میرا پروردگار تھا. اس لیے جو مال کی زکات ادا کرتے ہیں نا ان کا پیسہ دباتا کوئی نہیں. آج کہی ہے نا جی او جی اس نے میرے 3 لاکھ دبا دیئے, اس نے 4 دبا دیئے, اس نے 5 دبا دیئے. کہتے ہیں جی پیسے دبا دیئے. جب مال کا محافظ اللہ ہوگا تو پھر مال ضائع تو نہیں ہو سکتا. تو کتنا آسان کام ہے بھئی, جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا ان کو چاہیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ اپنے مال کی زکات ادا کیا کریں تاکہ ان کا مال اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائے اور اللہ اس مال میں برکتیں عطا فرمائے. زکات کے ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے. تو مال کے ادا زکات کے ادا کرنے سے محبت کی کون سی نشانی پوری ہوئی بھئی؟ محبوب پہ مال لٹا دینا. نماز پڑھنے سے کون سی علامت پوری ہوئی؟ محبوب کے گھر کے چکر لگانا. اور زکات ادا کرنے سے کون سی علامت پوری ہوئی؟ محبوب پہ اپنے مال کو لٹا دینا. اچھا تیسرا, جب محبت ہوتی ہے کسی سے ذرا وہ خفا ہو تو بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. خاوند خفا ہو تو بیوی نہیں کھاتی, بیوی خفا ہو تو خاوند نہیں کھاتا. یہ بھی محبت کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی مجھے نہیں کھانا کھانا حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے. تو محبوب کی بے اعتنائی کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دینا کہ جب تک محبوب کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی میں نہیں کھاؤں گا, یہ بھی محبت کی علامت ہے. اب محبت کی اس علامت کیسے ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہم روزانہ اللہ کے فضل سے دن میں روزہ رکھتے ہیں. ہمارا روزہ رکھنا کھانے پینے سے پرہیز ہے نا, تو ہم نے کھانے پینے سے ایک کنارہ کشی کر لی نا, کس کے لیے؟ تو محبت کی تیسری علامت بھی پوری ہو گئی. پہلی علامت کون سی تھی؟ نماز پڑھنا, بار بار مسجد میں آنا, گویا محبوب کے گھر کے چکر لگانا. اور دوسری علامت کون سی پوری ہوئی تھی؟ زکات ادا کرنا, گویا محبوب پہ اپنے مال کو لٹا دینا. اور تیسری علامت کون سی پوری ہوئی؟ بھوکا پیاسا رہنا, یعنی روزے دار رہنا اور اللہ کی محبت میں کھانے پینے سے کنارہ کشی اختیار کر لینا. تو محبت کی 3 علامتیں پوری ہو گئی نا. اچھا محبت کی 4th علامت کہ جن کو محبت ہوتی ہے نا وہ راتوں کو جاگتے ہیں. محبت راتوں کو جگاتی ہے. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں, تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. راتوں کو جاگتا ہے مومن کو دیکھو, یہ مومن رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح میں کھڑا ہو جاتا ہے, قرآن سنتا ہے, پھر ابھی تراویح سے تھک تھکا کے بستر پہ پہنچے ہوتے ہیں, پوری طرح خراٹے بھی نہیں آئے ہوتے کہ گھر والے پھر جگا دیتے ہیں جی کہ سحری کا وقت ہو گیا. تو رات تو کم و بیش جاگتے ہی گزر گئی نا. تو یہ راتوں کو جاگنا یہ بھی محبت کی دلیل ہے. چنانچہ محبوب کو منانے کی خاطر مومن رات کو جاگتا ہے, یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. محبت کی 4 یعنی 5 نشانیاں تھیں. پہلی نشانی کیسے پوری ہوئی؟ مسجد سے آنے سے. دوسری نشانی کیسے پوری ہوئی؟ زکات ادا کرنے سے. اور تیسری نشانی کیسے پوری ہوئی؟ روزہ رکھنے سے. اور چوتھی نشانی رات کو جاگنا تراویح کے پڑھنے سے. اور پانچویں نشانی کہ اگر محبوب ناراض ہو جائے تو بندہ ڈیرا ہی لگا کے بیٹھ جائے, بیٹھا ہی رہتا ہے. بیوی آتی ہے خاوند کے پاس بیٹھ جاتی ہے, خاوند کہتے ہیں اٹھ کے جاؤ, کہتی ہے میں نہیں جاتی جب تک آپ مانیں گے نہیں. تو ڈیرے ڈال دینا، بیٹھ جانا، یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ یہ بھی محبت کی علامت. تو محبت کی پانچ علامتیں، نماز پڑھنے سے محبوب کے گھر کے چکر لگانے کی علامت پوری، پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے محبوب پر مال لٹانے کی علامت پوری، پھر روزہ رکھنے سے محبوب کی ہجر میں بھوکا پیاسا رہنے کی علامت پوری، اور چوتھی بات تراویح کے پڑھنے سے راتوں کو جاگنے کی علامت پوری، اور پانچویں بات کہ نفلی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہنے سے ڈیرہ لگانے والی، یہ بھی تو ڈیرہ لگا لیا نا، اور ڈیرہ لگانے سے کئی مرتبہ محبوب خوش ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ خواجہ عزیز المجذوب رحمت اللہ علیہ سے کوئی ایسی بات ہو گئی کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت غصہ فرمایا. مشائخ کبھی تو سمجھانے کے لیے غصہ فرماتے ہیں اور کبھی آزمانے کے لیے غصہ فرماتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے جان بوجھ کے غصہ کرتے ہیں، اس کے نفس کے بھڑکنے کو دیکھتے ہیں، نفس بھڑکتا ہے یا نہیں. تو جن کی یہ اونچی ہوتی ہے نا، وہ پھر ڈانٹ نہیں برداشت کر سکتے، ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے، جی لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا، اللہ اکبر کبیرہ. یہ پھر ابھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اصلاح نہیں ہوئی، ابھی نفس مرا نہیں ہے انسان کا. تو بات کیا چل رہی تھی؟ خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے معمولی سی بات پہ خوب ڈانٹا، بلکہ ڈانٹ کر یہ فرمایا کہ بستر تم اپنے سر پہ رکھو اور خانقاہ سے باہر نکل جاؤ. بستر سر پہ رکھو اور خانقاہ سے باہر نکل جاؤ. چنانچہ انہوں نے تعمیل کی، بستر سر پہ رکھ لیا اور خانقاہ کے دروازے سے نکل کے نہ دروازے پہ ڈیرے لگا لیا. اب وہاں سے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تو وہ کیا کرتے کہ جو آنے جانے والے دروازہ کھولتے نا مسجد کا، تو یہ یوں ہو کہ پیچھے سے اپنے شیخ کے چہرے کا دیدار کر لیتے وہیں سے. ایک دن، دو دن، چار دن، کچھ دن جو گزرے تو اب حضرت تھانوی رحمت اللہ کو عجیب لگنے لگا، بھئی میں نے نکالا تھا جاؤ، جاتا تو ہے نہیں، دروازے پہ ہی بیٹھا ہوا ہے. جب دروازہ کھلتا ہے، جی میں خود تو نہیں نا کھولتا، لوگ کھولتے ہیں، بس میں دو لگا لیتا ہوں، مجھے چہرے کا دیدار ہو جاتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے پھر ایک بندے کو بھیجا کہ اس سے پوچھو یہ کیوں یہاں آپ بڑا ہوا ہے، جاتا کیوں نہیں. تو خواجہ مجذوب رحمت اللہ نے ایک شعر لکھ کے دیا. شعر کیا لکھا؟ اگر وہ در نہ کھولیں گے، اگر وہ در نہ کھول، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری. آپ کی حکومت تھی کہ دروازہ بند کر دیا میرے لیے، اور میری حکومت ہے کہ دروازے پہ بیٹھا ہوں، جاتا نہیں ہوں. تو یہ ڈیرے لگانا، حضرت تھانوی رحمت اللہ نے جب یہ شعر سنا تو بلوا کے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا. تو ڈیرے لگانا بھی کئی مرتبہ محبوب کے منانے کا سبب بن جاتا ہے. تو رمضان میں محبت کی پانچوں علامتیں پوری ہو جاتی ہیں. نماز پڑھنے سے کون سی علامت پوری ہوئی؟ دوڑ دوڑ کے محبوب کے گھر کے چکر لگانا. زکوٰۃ ادا کرنے سے کون سی علامت پوری ہوئی؟ محبوب پر اپنا مال لٹا دینا. روزہ رکھنے سے کون سی علامت پوری ہوئی؟ محبوب کے ہجر میں بھوکا پیاسا رہنا. اور تراویح کے پڑھنے سے کون سی علامت پوری ہوئی؟ محبوب کی خاطر رات کو جاگنا. اور اعتکاف کی وجہ سے کون سی علامت پوری ہوئی؟ ڈیرے ڈال دینا. تو جب مومن نے محبت کی پانچوں علامتوں کو پورا کر کے دکھا دیا، اللہ نے ان کو اپنے گھر کی طرف بلا لیا، اللہ تعالی نے ان کو اپنے گھر کی طرف. لہذا رمضان جس دن ختم ہوتا ہے اس سے اگلے دن پہلی شوال اور وہیں سے حج کے احرام باندھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کوئی بندہ چاہے نا جی کہ میں حج کے احرام باندھوں تو وہ رمضان میں نہیں باندھ سکتا، سمجھے نا؟ حج کا احرام کب باندھ سکتا ہے؟ رمضان کے بعد. کیوں؟ رمضان کام کا وقت تھا، پھر عید کا دن محبوب کی طرف سے ٹریٹ ملی، دعوت دی اللہ نے، لہذا عید کے دن روزہ رکھنا منع. بھئی جب بادشاہ بلائے تو اس دن کوئی فقیر کہے کہ جی میرا تو روزہ ہے، تو یہ تو بادشاہ کی بے ادبی ہوئی نا. اس لیے عید کے دن انسان خوب کھائے. عید کے دن انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ عید کے دن سنت کیا ہے؟ کھا کے جانا یا آ کے کھانا؟ عید الفطر میں میٹھا کھا کے جانا سنت. تو اس کا مطلب ہے مہمان نوازی دسترخوان پہلے بچھایا اور کہا کہ اچھا کھانے والو تم تو کھا لوگے. جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، فرمایا فطرانہ دو. یہ فطرانہ کیا چیز ہے؟ کہ جو غریب ہیں غرباء ہیں نہیں کھا سکتے، تم فطرانہ ادا کرو گے ان کو بھی دسترخوان پہ کھانے کو مل جائے گا، وہ بھی پروردگار کے مہمان کچھ نہ کچھ کھا کر پھر عید کے دن آئیں گے. اللہ تعالی نے رمضان کا مہینہ کام کے لیے دیا، عید کا دن ان کی دعوت کے لیے بنا دیا، اور پھر دعوت دینے کے بعد کہا اچھا یہ تو چھوٹی سی پارٹی تھی، اب آؤ تمہاری بڑی پارٹی کرتے ہیں. اللہ کہاں فرمایا کہ جب بھی کوئی بڑا خوش ہوتا ہے نا تو وہ اپنے دربار میں بلاتا ہے، اور ہمارا دربار تو ہے مکہ مکرمہ میں، آؤ میرے بندوں میرے دربار کی طرف. چنانچہ انسان جو حج کے لیے جاتا ہے نا، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. یہ عشق و مستی کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے. لبیک اللہم لبیک، یہ کہتا ہوا انسان جا رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پورے حج کے اندر مومن اپنے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ محبت کا سفر شروع کیا، لہذا فرمایا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. سب سے پہلے کس چیز سے منع کیا؟ فلا اور رفسا کس کو کہتے ہیں؟ فوش کام. فوش کام ہوتے ہیں بھئی تم میری محبت کا سفر کر رہے ہو نا، لہذا ادھر ادھر کی محبتوں سے اب تم بچ جاؤ. حالت احرام میں بیوی تھی اپنی تھی، گو ساتھ ہے، فرمایا نہ تم شہوت سے اس کے بدن کو ہاتھ لگا سکتے ہو نہ اس سے باتیں کر سکتے ہو، تم احرام میں ہو، گو تمہاری اپنی بیوی ہے، حلال ہے تمہارے لیے، لیکن تم حالت احرام میں ہو، لہذا پہلے احرام اتارو پھر بیوی حلال ہوگی. چنانچہ جو حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کو پہلے منا جانا ہوتا ہے، وہاں سے پھر وہ عرفات جاتا ہے، عرفات سے واپسی پہ منا، پھر کنکریاں مار دی، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر لی. یا اللہ اب آپ سے محبت کا بھی اظہار ہو گیا اور دشمن سے بیزاری کا بھی اظہار ہو گیا، اب کیا کروں؟ فرمایا احرام اتار دو. اللہ احرام کی سب پابندیاں ختم؟ فرمایا ہاں سب ختم سوائے ایک کے، خوشبو لگا سکتے ہو، بال کاٹ سکتے ہو، نہا سکتے ہو، بدن دور کر، میل دور کر سکتے ہو، اچھے کپڑے پہن سکتے ہو، زیب و زینت اختیار کر سکتے ہو، یہ سب کام کر سکتے ہو، مگر بیوی حلال نہیں ہوئی. یا اللہ احرام تو اتار دیا، بیوی کیوں حلال نہیں ہوئی؟ فرمایا ہم سے تو ملاقات کی نہیں ابھی، آؤ نا پہلے ہم سے ملاقات کرو. اللہ اس ملاقات کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس ملاقات کا نام طواف زیارت ہے. آؤ میرے گھر کی طرف، میرے گھر کے چکر لگاؤ، جب یہ طواف زیارت کر کے ہم سے ملاقات کر لو لے، تب تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ ہے تو محبت کا سفر. مجلس میں اگر کوئی بڑا بیٹھا ہو اور باہر سے بندہ آئے اور لوگوں کو سلام دینا شروع کر دے، تو جو بڑا مجلس میں ہوتا ہے وہ برا مناتا ہے کہ جی آئے تھے تو ہم سے پہلے سلام کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آئے تھے اپنے گھر سے تو ہم سے پہلے ملاقات کرو بعد میں تمہاری ملاقاتیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ رمضان کام کا مہینہ اور ذوالحجہ مجھے بولیں ذرا رمضان کس کا مہینہ اور ذوالحجہ کس کا مہینہ؟ تو اللہ نے درمیان میں یہ شوال اور ذیقعد یہ درمیان میں دو مہینے کیوں دے دیئے؟ روزے رکھتے عید کا دن ہوتا اگلے دن انعام دے دیتے. وہ اس لیے کہ پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ممکن نہیں تھا 24 گھنٹے میں حرم شریف پہنچ جاتے. سفر کرنے تھے یاتوک رجال من کل فج عمیق کسی نے بلندی سے آنا تھا کسی نے پستی سے کسی نے سمندری راستے سے کسی نے ہوائی جہاز کوئی مشرق کوئی مغرب شمال جنوب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تمہیں ٹائم لگے گا وہاں پہنچنے میں تیاریاں کرنی ہوں گی لہذا میں تمہیں درمیان میں 2 مہینے دے دیتا ہوں تم تیاریاں کر لو مگر 2 مہینے میں وہاں پہنچ جانا تو یہ 2 مہینوں کا گیپ مومن کے حج کی تیاری کے لیے دیا گیا. بات سمجھ میں آگئی؟ ہم بھی انشاءاللہ ہمارا نقشبندی اجتماع 24, 25, 26 اکتوبر کو ہوگا تو 27 کو شاید حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم نے حج کا پروگرام رکھا ہے حج کا ایک تربیتی پروگرام اور ایک بڑے بھاری عالم کو بلایا انہوں نے کہ جو حج کے مسائل بتائیں اور سمجھائیں. تو دیکھو حج کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں علمی طور پہ بھی اور مادی اعتبار سے بھی تیاریاں ہوتی ہیں. ٹکٹ کنفرم کرواؤ پاسپورٹ بنواؤ اپنے جو ہے نا وہ سامان تیار کرو اور حج کے لیے جاؤ. تو یہ ایک اللہ سے محبت کے تعلق کا اظہار ہے. بات کی سمجھ آگئی نا؟ مومن جب محبت کی 5 علامتیں پوری کر دکھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام دینے کے لیے کہاں بلاتے ہیں؟ جیسے پریزیڈنشل ایوارڈ ملنا ہوتا ہے نا تو جن کو دینا ہوتا ہے ان کو پریزیڈنسی میں بلواتے ہیں اور اگر پرائم منسٹر نے دینا ہو تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلاتے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں بلاتے ہیں ان کو انعام دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر میں بلاتے ہیں مومن بندوں کو انعام دینے کے لیے. تو بھائی ہم اگر محبت کی علامات کا اظہار ٹھیک طرح سے کریں گے تو انعام کے لیے بلائے جائیں گے نا. تو دل تو ہر ایک کا چاہتے ہیں نا کہ ہم جائیں. اللہ کے گھر کے دیدار کی تمنا ہر کلمہ گو کے دل کے اندر ہوتی وسائل ہوں یا نہ ہوں. تو اگر ایسا ہے تو بھئی رمضان کا مہینہ ہے 5 علامتوں کو پورا کر دکھائیں. کون سی محبت کی 5 علامتیں؟ اہتمام سے نماز پڑھیں محبوب کے گھر کے چکر لگائے زکوٰۃ ادا کر دیں محبوب پہ مال لٹا دیا تراویح اہتمام سے پڑھیں محبوب کی خاطر راتوں کو جاگے دن میں اہتمام سے روزہ رکھیں محبوب کے خاطر کھانا پینا روک دیا. اور 5ویں چیز اعتکاف نفلی اعتکاف تو آپ اس وقت بھی کر رہے ہوں گے جنہوں نے نئی نیت کی وہ پھر بھی نیت کر لیں. اور کئی ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جو پورا رمضان ہی اعتکاف نفلی اعتکاف میں گزاریں گے اور آخری 10 دنوں میں تو جو کوشش کر سکیں ان کو لازمن کوشش کرنی چاہیے. تو الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی پچھلی دفعہ اللہ کے فضل سے کتنے لوگ ہوں گے 160 آدمیوں نے یہاں اعتکاف کیا. انشاءاللہ اس دفعہ بھی آخری عشرے میں لوگ ہوں گے. یہ پروگرام اسی طرح چلتے رہتے ہیں. تو جن کی ہے مجبوری وہ قریب کی مسجدوں میں رات کا اعتکاف کریں وہیں سے دفتر جائیں اور دفتر سے واپس مسجد میں. جو وقت مشغول تھا وہ تو تھا ہی صحیح جو خالی تھا وہ تو گزاریں نا. اور جو زیادہ وقت دے سکتے ہیں وہ 10 دن کی چھٹی کریں اور طلباء کو تو ماشاءاللہ ویسے ہی چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں، ان کے تو مزے ہوتے ہیں، تو یہ 10 دن کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں. تو جب ہم اپنی طرف سے وہ کچھ کر دیں گے جو ہم کرتے ہیں، تو پھر پروردگار وہ کچھ کریں گے جو پروردگار کے اختیار میں ہے، اور پروردگار کے اختیار میں سب کچھ ہے. وہ چاہے تو ہمیں بلا کر کھینچ کر وہ ہمیں اپنا دیوانہ مستانہ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اہتمام کے ساتھ اس وقت کو گزاریں، تاکہ اللہ تعالی کے ہاں امیدوار بنے انعام کے، امیدوار بنے انعام کے. اور ان اوقات میں خوب اللہ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت کی نظر ہوتی ہے. اللہ تعالی آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا قبول کر لے، کم از کم اللہ کے ہاں یہ تو کہہ سکیں گے کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہو جاؤ، ہم نے ٹھیک ہونے کے لیے سفر تو کیا تھا نا. جب قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میرے بندے تم سمرے کیوں نہیں، تو بھئی ایک عذر تو ہاتھ آیا نا، ایک عذر تو ہاتھ آیا نا، کیا کہ کہہ سکیں گے یا اللہ سمرنے کے لیے ایک سفر تو کیا تھا. حضرت تھانوی رحمتہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے اور بلا کے فرمائیں گے کہ میرے بندے تم اچھے کیوں نہ بنے، تو آگے سے کہے گا کہ یا اللہ میرا تو نفس میرے قابو میں نہیں تھا، تو میں تیرے سے دعا تو مانگتا تھا، اللہ تو مجھے اچھا بنا دے. تو اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتے ہیں، مگر فرشتوں کو گواہ بنانے کی خاطر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے ذرا نام اعمال چیک کرو، کیا یہ دعا اس نے مانگی. فرشتے نام اعمال دیکھیں گے اور اس میں یہ دعا ہوگی کہ کتنی مرتبہ اس نے خلوص دل سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا ہوگا، اللہ مجھے نیک بنا دے، میرے بس میں میرا نفس نہیں، تیرا تو اختیار ہے، اللہ میرا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہیں آپ بدل سکتے ہیں، مولا یہی نیت لے کے میں تیرے گھر میں آیا تھا، میں نے اعتکاف بھی کیا، میں نے وہاں دعائیں بھی مانگی. تو جب نام اعمال میں نکلے گا کہ واقعی یہ دعا مانگتا تھا، اللہ فرمائیں گے اس نے تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اس دعا کو ہم سبب بنا کر اس بندے کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیتے. تو کتنا آسان کام ہے بھئی، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں کہ مولا آج ہم آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ، اللہ روزے کے ساتھ ہیں اور روزہ دار کے لیے ہوا میں پرندے دعا کرتے ہیں، بلوں میں چیوٹیاں دعا کرتی ہیں، اور پانی کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں، باقی مخلوق بھی دعائیں کر رہی ہے، مولا ہم بھی دامن پھیلاتے ہیں، تیرے در کے سائل ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں، اللہ دنیا کے آپ جو ہے ولی دنیا کے سخیوں کو دیکھا، اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے، مولا آپ ہی اپنے دروازے سے ہمیں خالی نہ لوٹائیے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیں گے اللہ دل سنور جائیں گے. مولا نہ ہم ضربے لگانے کے قابل بنے، نہ مراقبے کرنے کے قابل بنے، کوئی بھی تو خوبی نہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہو، مگر اتنا تو ہے کہ یہ میلا کپڑا لے کے کوئی دھوبی کی دکان پہ آ جاتا ہے دھلنے کے لیے، اللہ ہم بھی تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، ایک رحمت کی نظر سے آپ دھو دیجئے، ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا دیجئے. زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں، معلوم نہیں ہمیں پھر یہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. اے اللہ اتنے لوگ اکٹھے ہیں تیرے نام کے لیے سفر کر کے آئے، آج تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، آپ رحمت فرما دیجئے، ان کی حاضری قبول کر لیجئے. میرے مولا ہم نے سنا تھا چند اللہ والوں کے ساتھ ایک کتا لگ گیا تھا، آپ نے کتے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرما دیا تھا. اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب اصحاب کہف کی مانند ہیں، مگر میں ان اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتے کی مانند ہوں، میرے مولا آج میرا بھی مقدر بدل دیجئے اور میرے لیے بھی جنت کے فیصلے کر دیجئے. اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، میرے اوپر آپ کا احسان ہوگا، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں اور جہنم کی پناہ مانگتے ہیں، رب کریم مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لٹائیے، دنیا کے امیر کے گھر سے کوئی خالی چلا گیا ایک کو چھوڑ کے دوسرے در پہ چلا جائے گا، مگر اللہ تیرا تو وہ در ہے کہ ایسا در دنیا میں کوئی دوسرا نہیں، جو تیرے در سے خالی گیا وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی محروم القسمت ہوتا ہے، اللہ ہمیں محروم نہ بنا دینا، اپنے در سے جھولیے بھر دینا، اللہ آپ تو سخیوں کے بھی پروردگار ہیں، اپنی ایک رحمت سے جھولیے بھر دیجئے، دلوں کو سوار دیجئے، رمضان کے اس بابرکت وقت میں اللہ ہم پر رحمت فرمائیے، اے اللہ ایک تو اپنی بدعمالیاں ہیں جو ہمیں رلاتی ہیں، اور اس سے اوپر جبریل علیہ السلام نے بدعا بھی تو کر دی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، میرے مولا ہماری مغفرت کب ہوگی، اگر نہ ہوئی ہماری بربادی میں کیا شبو، اور آپ کے پیارے حبیب نے اس پر آمین کی مہر لگا دی تھی، میرے مولا مہربانی فرما دینا، ہماری مغفرت کر کے ہمیں اللہ اس وعید سے بچا دینا، اور رمضان کے اس مہینے کو ہمیں اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دینا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.